نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے قرآن حکیم سے ایک آیہ بینہ بھی سماعت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم تزکیہ نفوس کا ذریعہ ہے اور استحکام عقیدہ اور تقوی کی منزلیں اسی کے وسیلہ سے طے کی جا سکتی ہیں۔ آئیے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت اور اس کے بعد رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی حضور ہدیہ نعت سنتے ہیں۔ جناب سید عبید الرحمن شاہ صاحب تلاوت قرآن حکیم فرمائیں گے اور اس کے بعد وقاص کلی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نكعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رب صدق اللہ مولانا العظیم
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله دلوں میں جالے نگاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی دلوں میں اجالے گاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے فضاؤں کے دامن معطر ہوئے ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے دلوں میں اجالے ورا زار البر کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے ورا زار البر کے نوری نظارے وہ طیبہ کی گلیاں وہ بازار سارے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے مدینے بلا لو اپنی رحمت کے صدقے تیرے شہر کی یاد تڑپا رہی ہے فضاؤں کے دامن معطر ہوئے ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے دلوں میں اجالے لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا قضا نے ندا دی اے مرحب سنبھل جا لرز اٹھا خیبر کا میدان سارا قضا نے ندا دی اے مرحب سنبھل جا تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی تیرے سر پہ مولا علی شیر حق کی اے تلوار بل کر قضا آ رہی ہے دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے دلوں میں اجالے ایک آواز گونجے گروزے قیامت کہ اے اہل معاشر نگاہیں جھکا لو ایک آواز گونجے گروزے قیامت کہ اے اہل معاشر نگاہیں جھکا لو محمد کی شہزادی جنت کی ملکہ محمد کی شہزادی، جنت کی ملکہ وہ باپردہ خیر نساء آ رہی ہے، دلوں میں اجالے نگاہوں میں جلوے رخ بدوہا کی ضیا چھا رہی ہے، دلوں میں اجالے.
ناظرین، اس نشست میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے اپنے سامعین اور ناظرین کو قرآن حکیم میں سے قرآنی تعلیمات کا کوئی ہدیہ کریں. آج میں ایک سبق یاد کراؤں گا. اللہ تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک محکم اور روشن دلیل آئی ہے اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف نور مبین. قرآن حکیم فرقان مجید کا پیغام لیتے ہوئے اس آیہ کریمہ میں تین چیزیں غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایها الناس، اے لوگو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے پہلے جتنی قیادتیں ابھریں اور فلاح انسانیت کے لیے پیغام رشد و ہدایت دینے کے لیے جتنے پیشوا تشریف لائے، ان میں جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ سب قابل احترام اور سب قابل توقیر اور قابل اکرام ہیں. ان نے اپنے زمانے میں اللہ تعالی کا پیغام اس کی ہدایت کے مطابق قافلہ انسانیت کو دیا. اس کا اثر کتنا ہوا یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھا کہ کتنے نفوس کو اللہ تعالی نے ان کی دعوت کے نتیجے میں ہدایت عطا فرمائی، لیکن ان میں سے ہر ایک کی دعوت مخلصانہ تھی اور اللہ تعالی کے دین کا درد رکھے ہوئے تھی، لیکن ان سب کی دعوت مخصوص قوموں کے لیے تھی اور قبیلوں کے لیے تھی. ان کا پیغام جمیع انسانیت کے لیے نہیں تھا. یہ اعزاز اللہ تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ کے سر پر یہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج رکھا، وہاں آپ کو حکم ہوا کہ آپ جمیع انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیں. گویا اب اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس میں تمام انسانوں کے لیے دعوت فلاح ہے اور کامیابیوں کا ایک نظام ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس, اے لوگوں, اور یہ لفظ یہاں کوئی اتفاقی طور پر نہیں آیا. قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر 60 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالی نے یا ایوہ الناس کا لفظ استعمال فرمایا. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم کو برہان بھی کہا اور نور بھی کہا, اور یوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی اللہ تعالی نے برہان بھی قرار دیا اور نور بھی قرار دیا. شارع حیات پر منزل کا تجسس کرتے ہوئے جس وقت بھی کوئی مخلص مسافر نکلے گا, اس کی ضرورتیں ہوں گی کہ نور ہو, روشنی ہو اس کا وسیلہ, تاکہ وہ سیدھی راہ کو اچھی طرح دیکھ سکے اور منزل کی تلاش میں اسے کوئی دقت نہ ہو, اسے کوئی تکلیف نہ ہو. یوں ہی اس کے لیے رہبری ضرورت ہے, ایسی رہنمائی, ایسی رشد و ہدایت جس میں محکم اور مضبوط دلیلیں ہوں اور حجتیں ہوں جن کی وجہ سے اس کے دل اور دماغ سے تشکیکات اور وسوسے دور ہوں, اور اس کو مذہب جو منزل بتا ہے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور قلب و ذہن کی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھے. اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں وہ دونوں نعمتیں انسانوں کے سامنے رکھ دیں, ایک کہا برہان اور دوسرا کہا نور. میں کہنا چاہوں گا کہ علامہ مصطفی نے از تحقیق میں اور ابن منظور نے لسان العرب میں اور زبیدی حنفی نے تاج العروس میں اور جمہرۃ اللغہ کے مؤلف نے اپنی کتاب میں, اور یوں ہی راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر لکھا کہ برہان فعلان کے وزن پر ہے اور اس کا مادہ اشتقاق, یعنی یہ لفظ ڈریو کیا گیا ہے, حاصل کیا گیا ہے براہ راہ سے, اور براہ راہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حسین ہونا اور پر جمال ہونا, اتنا حسین ہونا اور پر جمال ہونا کہ روح اس کو دیکھ کر مہک جائے اور دل اسے دیکھ کر اس میں کھو جائے. اور براہ راہ کا مطلب ہی مضبوط دلیل سے بھی کیا گیا ہے, اور محکم اور واضح نشان منزل کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. آئیے جہاں تک رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے, ان کی ذات کا جمال اور ان کا شخصی حسن اور ان کے وجود اتر کے اندر جو جاذبیت اور دلکشی اللہ تعالی کی ذات نے رکھی تھی, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چند لمحے کافی نہیں ہیں، اور اگر ہم ساری زندگی بھی ان کی تعریف کرتے رہیں تو ان کے جمال کو اور ان کی شخصی عظمت کو لفظوں میں اتارنا مشکل ہوگا اور از بس دشوار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، مالا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں اور شمائل ترمذی کے اندر اس بات کو روایت کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کا نعت خوان آپ کے بارے میں یہی کہے گا کہ آپ کی مثل اور آپ ایسا نہ پہلوں میں ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شخصی حسن کے بارے ہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج السنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من ثنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دانت جو سامنے نظر آتے ان میں تھوڑا وقفہ تھا، جس وقت آپ کسی محفل میں محو تکلم ہوتے اور آپ اپنی زبان اقدس سے موتی نشاور کرتے اور آپ کے طالبین عاشقین سالکین آپ کی راہ کے جس وقت وہ موتی اپنے آغوش طلب میں جمع کرتے تو کیفیت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک نور ہوتا جو نکلتا اور محفل پر چھا جاتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جوامع الکلم کی دولت عطا فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بدترین دشمن جب آپ سے دور ہوتے تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتے، لیکن جس وقت وہ کسی گلی کی نکڑ میں کسی محلہ کے اندر یا شہر میں کسی موقع پر یا کسی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا کلام ان پر چھا جاتا اور وہ اس فکر کو تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکتے جو اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ السلام کے دل سے آپ کی زبان سے صادر فرمائی۔ قابل احترام سامعین، انسان کی پرسنالٹی اور شخصیت جس وقت تک مؤثر نہ ہو اور دلوں میں کھبنے والی نہ ہو وہ اپنے آسان یا ادق پیغام کو لوگوں کے ذہنوں اور لوگوں کے دلوں میں سمو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر تک جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان میں کوئی عیب نہیں تھا، ان میں کوئی کمی نہیں تھی، اللہ تعالی نے ان کو خطاؤں سے اور آسام و گناہوں سے معصوم بنایا ہوا تھا، اگر ان میں غلطی ہوتی تو غلطیوں کی اطاعت لازم آتی، اللہ تعالی نے ان کو پاک صاف اور ستھرا بنایا۔ خصوصاً یہ طہارت کی معراج اس وقت ہوئی جب اللہ تعالی نے سب سے آخر میں رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ آپ انسانیت اور قافلہ انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں سائل مراد بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انسانوں کی ضرورت ہے، وہ لوگ جو آپ کی تابے داری کرتے ہیں ان کا کوئی احسان نہیں۔ دراصل دنیا ظلمتوں سے اور دبی سیاہیوں سے اور گٹا اٹو اندھیروں سے اٹی پڑی تھی اور آج بھی ہر طرف اندھیرا چھایا ہے، انسان اگر خلوص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتباع کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیں تو وہ کامیابیوں کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور اپنے کرم کی باران رحمت ان پر برسا دے گا. قرآن مجید نے دراصل توجہ مبذول کرائی کہ انسان ادھر ادھر الجھی ہوئی پگڈنڈیوں پر خراب نہ ہو اور اپنی زندگی ویران نہ کرے. اس نے اگر عقل کا اعجاز دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لے, اور اگر اس نے عشق بیتاب کو منزل دینی ہو تو وہ جمال رسول کو دیکھے اور ان کی زلف عنبری کی خوشبو سونگے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اگر کتاب خوبصورت بھی ہو جسے آپ پڑھنا چاہیں لیکن روشنی کا اہتمام نہ ہو تو آپ اس کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے. کتابوں کو پڑھنے کے لیے روشنی درکار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کو نور بنا کر کے ساتھ بھیجا تاکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے لوگ قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھ سکیں. اس افراتفری کے دور میں انسان جہاں بے لگام ہوتا چلا جا رہا ہے اور جدت گزیدہ لوگ جو ہیں وہ عقل ہی کے مفتی سے سارے فتوے لیتے ہیں. عقل بیکار چیز نہیں ہے لیکن ماضی سے کٹ کر کے اور بزرگوں سے کٹ کر کے عقل کو تنہا اپنا امام بنا دینا یہ دراصل گمراہیوں کے صحرا میں قدم رکھنے والی بات ہے. قرآن امام ہے, قرآن تزکیہ نفوس کا ذریعہ ہے, قرآن وہ آواز ہے کہ وہ قافلے جن کی منزل کھو چکی ہے وہ آواز سن کر اپنی منزل سے قریب ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے وسیلہ رسالت اور وسیلہ نبوت از بس ضروری ہے. اگر رسول کریم علیہ السلام کی شان کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے, اور اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کر کے قرآن حکیم فرقان مجید کو سمجھا جا سکتا ہے. آج کے قرآنی پیغام کا نچوڑ یہ ہے کہ قرآن نشان راہ ہے, ایک نظام ہے. اس پر اگر کوئی عملی تصویر دیکھنا چاہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے. اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو وہ خلوص عطا کرے کہ وہ دائیں بائیں سے توجہ پھیر کر وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ڈوبیں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت, آپ کی رہبری اور آپ کی رہنمائی دنیا میں بھی کامیابیوں کے دروازے کھول کر انسانیت کے لیے نافع ہو, اور قیامت والے دن تو نجات ہوگی اسی کی جو آج دنیا میں رسول کریم علیہ السلام کے نام کی مالا جپے گا. ناظرین و سامعین, ہم تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور نعت سنتے ہیں تاکہ وہ عشق و محبت کا ماحول بنے جس میں جمال انور کی خوشبو مشام ہستی کو معطر کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سننے کے لیے میں سید ذوالفقار شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیں. حضور کے خاندان سے ہیں, دودمان رسالت مآب سے ہیں, وہ حضور کی نعت سناتے ہیں.
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
آواز بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، خصوصاً جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا حسوہ حسنہ منتخب لفظوں میں آواز کے اندر سمو دیا جائے تو جس ہستی کا تذکار اتنا میٹھا ہے اور اتنا رحمت پرور ہے کہ دلوں میں اور ذہنوں میں اور روحوں میں آپ کو بن دیکھے بھی ایک محبت تڑپ جاتی ہے، اس ہستی کی صحبت کتنی پیاری ہوگی، اور جن نفوس قدسیہ نے آپ کے جمال کی زیارت کی وہ کس قدر خوشبخت لوگ تھے جن کی آنکھوں نے حضور کے جمال کا طواف کیا، جن کے لبوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس کائنات کا اصل سرمایہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لگن ہے، ان کی محبت ہے، ان کا عشق ہے، ان کے لیے وارفتہ ہونا ہے، ان میں کھو جانا ہے، ان کی تعلیمات کو زیر نظر رکھنا ہے، ان کے دیے ہوئے نشانات راہ کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ جس زندگی میں حضور آ جائیں وہ زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے اور بڑی لطیف ہوتی ہے، اور ایسا ہی صاحب زندگی اللہ تعالی کی محبت پانے میں بھی کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اب ہم ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب بھی لے کر چلتے ہیں۔ وقت کی کمی ہوتی ہے یا آپ کا خلوص زیادہ ہوتا ہے کہ میں سارے سوالوں کا جواب عرض نہیں کر سکتا؟ پچھلی چند محافل کے وہ سوالات جن کے جوابات میں عرض نہیں کر سکا، آج کی محفل میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہالینڈ سے عامر سکھیرا سوروردی ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار کے اندر یا تجارت کے اندر جو انسینٹیو دیا جاتا ہے یا انعام دیا جاتا ہے، یہ شریعت مطہرہ میں کیسا ہے؟ اس کو آپ جائز کہیں گے یا ناجائز، حلال کہیں گے یا حرام؟ سکھیرا صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب کے لیے بہت ساری جہتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں جو ہمارے فقہاء کرام نے متعین کی ہیں۔ اس سوال کی بھی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اور جواب کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ انعام کے بارے میں ناجائز ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں کیسے آیا۔ شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کسی آدمی کو ملازم رکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں ایک ویک کی اجرت آپ کو 100 پاؤنڈ دوں گا، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ کام اگر آپ اتنا مجھے زیادہ کر کے دیں گے تو میں آپ کو انعام میں 10 پاؤنڈ مزید دے دوں گا۔ تو انسینٹیو دینے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں اس سے ملتی جلتی، یا انعام کا لفظ آپ نے استعمال کیا تو وہ صورتیں جو سادہ ہیں شریعت میں انعامات کی. مثلا آپ بچے کو ایک ڈیسٹینیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بچے یہ کام تو نے کیا تو تجھے میں یہ انعام دوں گا. ان کے جواز میں اور ٹھیک ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. البتہ جس تجارت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اس سلسلے میں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کے تین واقعات ہیں یا دو. ایک پرانے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, ان سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل واضح صورت آپ سورہ یوسف میں پڑھ سکتے ہیں, جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا گندم ماپنے کا پیالہ شاہی جس وقت گم ہو جاتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہمارا پیالہ ڈھونڈ کر کے واپس کرے گا ہم اس کو ایک شتر کا بار یعنی غلہ انعام میں زیادہ دیں گے. یہ وہ صورت ہے کہ کسی پیسے کے عوض جو غلہ بنتا تھا اس سے زیادہ انعام حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اعلان کیا گیا. اس پر ایک اشکال ذہن میں آ سکتا ہے, وہ یہ آ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام سے پہلے زمانے کے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی کی مثال ہے. عام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی کوئی مثال دیں یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے کوئی مثال دیں. اس اشکال کو تو ہم اس طرح دفع کریں گے کہ جہاں جہاں آیات قرآنی یا رسول اللہ علیہ السلام کے اوامر اور احکام سری ہیں, اگر یہ بات ملاحظہ کرنی ہو تو آپ نور الانوار پڑھ سکتے ہیں, اصول بزدوی پڑھ سکتے ہیں, آپ اسی طرح حسامی پڑھ سکتے ہیں اور توضیح تلوی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اصول کی کتابیں ہیں, ان میں واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ جہاں رسول اللہ علیہ السلام کا امر یا قرآن کی کوئی آیت کسی چیز کے بارے میں واضح نہ ہو تو وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے اس سے کوئی ملتی جلتی صورت اگر پائی جاتی ہو تو نبی اکرم علیہ السلام اس کو جاری ساری رکھ دیتے تھے. تو اگر یہ کہا جائے کہ انسینٹیو پر کوئی دلیل دور رسول میں موجود نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو مثال میں نے دی سورہ یوسف سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اس سے ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں اس سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ایک مہم پر تشریف لے گئے, جس وقت وہ مہم پر تشریف لے گئے تو ایک گاؤں والوں سے ان کی مٹ بھیڑ ہوئی, انہیں ضیافت بھی نہ کی. تو ہوا یہ کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس گیا تو قبیلے والوں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں میں کوئی آدمی ہے جس کے پاس کوئی اس کا علاج معالجہ موجود ہو یا کوئی دم بم ہو جو آپ ڈالیں. تو اس سریہ کے جو سردار تھے ان نے کہا کہ ہم آپ کے رئیس کو دم نہیں ڈالیں گے جب تک کہ آپ ہمیں معاوضہ نہیں دیں گے یا عوض نہیں دیں گے یا انعام نہیں دیں گے. تو وہ ایگریڈ ہوئے کہ ہم دیں گے. تو آپ نے الحمد شریف پڑھ کر کے دم ڈالا, اس کی درد ختم ہو گئی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے انعام میں بکریاں دیں. تو جس وقت بکریاں لیں تو صحابہ میں یہ بات جو ہے وہ مختلفی ہو گئی کہ آیا ان بکریوں کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو قضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بکریوں کے رزق کو پاکیزہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس میں میرا حصہ جو ہے وہ مجھے دے دو. یہ دراصل ایک خوشتبی تھی جس سے جواز کی سند دراصل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی. ایک تیسرا حوالہ میں آپ کے سامنے دوں گا, وہ غزوہ حنین کا حوالہ ہے کہ جس وقت بہت سارے اموال فتح کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت خصوصاً انعام کے طور پر تقسیم کیے, اور جس آدمی نے جو کارنامہ سر انجام دیا تھا حضور ہما وہ جو لایا وہ اسی کو دے دیا جائے. ان تین واقعات سے کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا انعام یہ خالصتاً حلال ہے, جائز ہے, اس کو ناجائز کہنے کی کوئی بنیاد نہیں. واللہ عالم بے حقیقت الحال. ہمارے راولپنڈی شہر سے قریب گجر خان ایک شہر ہے, وہاں کی ایک بہن ہے ان کا نام مہوش ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ جادو کی حقیقت اور اس سے بچاؤ کی تدابیر اور وظائف بتائیں. بہن میری, یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ تھوڑے ٹائم کے اندر تو میں اس عنوان پر رہنمائی نہیں کر سکوں گا. انشاءاللہ کبھی مستقل عنوان بنا کر اس پر میں گفتگو کروں گا. فی وقت میں صرف اتنا کہوں گا کہ جادو کی حقیقت تو میں نہیں کہتا, اس لیے کہ حقیقت کا تعلق حق کے ساتھ ہوتا ہے. جادو تو ایک بہت بری چیز ہے, اس لیے میں جادو کی حقیقت تو نہیں کہوں گا. حقیقت میں نے کہا وہ تو ایک سچی ستھری پاک چیز ہے, اور یہ جادو جو ہے یہ تو ایک گندی چیز ہے. اس کے لیے میں کوئی پاکیزہ لفظ استعمال کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوں گا. آپ جانتی ہیں کہ جیسے رحمان کی طرف سے انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوتے رہے تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے, ان سب کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف موڑیں. لیکن ساتھ ہی جب سے انسان بنا ہے ان کا ہمزاد شیطان بھی ساتھ ساتھ بنا ہے, اس کے اپنے طریقے ہیں. وہ مخفی مورچوں میں بیٹھ کر کے انسانیت ہی کو شکار نہیں بناتا, بلکہ قافلہ حق کو رائے راست سے بھی بٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے جتنے چالے ہیں, اس کے جتنے داؤ ہیں, وہ سارے سحری ہیں اور جادوئی ہیں, اور بچنے کی بڑی تدابیر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں. فی وقت میں اتنا کہوں گا کہ یہ چار کل ہیں, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. ان کی تلاوت بھی کیا کریں, اور رات کو خصوصاً سونے سے پہلے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر بھی پھیر لیا کریں. درود شریف کثرت سے پڑھیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. یہ بھی کہوں گا کہ تیسرا کلمہ جس کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کا بھی ورد کریں. انشاءاللہ اس کا ورد بھی آپ کو فائدہ دے گا. جتنی انگنت صورتیں ہیں بچاؤ کے لیے تدابیر بھی میرے خیال میں اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ تعالی جس وقت میں اس کو اپنی تعریف کے ساتھ یا یہ کیا بلا ہے جس وقت میں واضح کروں گا تو انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے میں حوالے دے کے آپ کے سامنے لاؤں گا قرآن و سنت کے. دعا کریں کہ موقع مل جائے اور زندگی بھی وفا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس خاکہ کو میں تشنا نہیں رہنے دوں گا, اس میں صدق و صداقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کروں گا. ناظرین, اس کے بعد روبینہ لاہور سے ہیں, وہ سوال کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ آپ سے رہنمائی درکار ہے کہ میرے نکاح کو 3 سال ہو گئے ہیں، رخصتی نہیں ہوئی، اب میرے سسرال والے طلاق بھجوا رہے ہیں جبکہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی، میرا رشتہ طے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں کہ طلاق نہ ہو، میرے لیے دعا بھی کریں۔ روبینہ بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے، اور اللہ عز سبحانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس آفت میں آپ پھنس گئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمیں رائے دینے کا حق تو نہیں ہے، لیکن 25 سال سے جو لوگ آپ کو خراب کر رہے ہیں، 25 سال کے بعد بھی آپ ان پر اعتماد کرنا چاہتی ہیں اور ٹرسٹ کرنا چاہتی ہیں، تو اپنے لیے کیوں مشکلات خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں، اور یہ دعا کریں کہ آپ کے حق میں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اللہ تعالیٰ اسی کو کر دے، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ورد سے، وظیفے سے، میں کیسے آپ کی تقدیر کو بدل ڈالوں، لیکن یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دل نرم کرے، ان کو ہدایت دے کہ وہ 25 سال سے ایک عورت کو خراب کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گنبد خضرا کے مکین کی کوئی محبت ڈالے، تاکہ ان کو فالو کرنے کا کوئی جذبہ ان میں ابھر جائے۔ اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نکالے، آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ ہمارے پاکستان میں ایک بڑا ہولی سٹی ہے، اس کا نام ہے سیمن شریف۔ تو سیمن شریف سے سائیں رحمت کریم قادری، یہ ہمارے ساتھ شریک کے محفل ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کریں، ایسی نصیحت کریں جو دیر تک ہم یاد رکھ سکیں۔ رحمت قادری صاحب، نصیحت تو کوئی بھی ہو دیر تک یاد کی جا سکتی ہے۔ میں چونکہ آپ ایک بہت اللہ والے بزرگ، ایک ولی اللہ کے شہر میں زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی محرم شریف تھا، اس محرم شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ نماز کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ میں ان کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کی والدہ محترمہ کا نام تھا قاسم خاتون، بڑی اللہ والی تھیں تو لمبی عمر پائی تھی۔ ایک رات اللہ کے حضور سر بسجود تھیں، کیفیت بن گئی اور ہزاروں قطار رونے لگی، اور اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کوئی خاص مقصد نہ تھا، صرف زندگی کو صاف کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، اب جب میں دنیا سے اٹھنے والی ہوں تو مجھے پیدا کرنے والے مجھے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ نہ اٹھانا، اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ اٹھانا۔ وہ دعا میں مشغول تھیں، ایک چور نے موقع غنیمت جانا اور وہ اندر گھس آیا تاکہ میں کچھ چھپا لوں. اللہ کا کرنا کہ وہ اندھا ہو گیا اور اس نے بی بی کو آواز ماری کہ یہ کسی بزرگ کا گھر ہے, میں نابینا ہو گیا ہوں اور میں بینائی سے محروم ہو گیا ہوں, بی بی میرے لیے دعا کرو. کتنی حوصلہ مند خاتون تھیں, کسی کو جگایا نہ اور اس چور کو چند نصیحتیں کیں اور اسے دعا دے کر الوداع کیا اور کہا میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تجھے ایمان اور اسلام نصیب کرے. دوسرے دن وہ چور اپنے کنبے سمیت ان کے گھر آیا اور مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت کر دی. یہ آبدہ زاہدہ خاتون بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ تھی. ماں کے زہد اور تقویٰ کا یہ عالم تھا. اللہ نے ظاہر ان کو پھر بابا فرید جیسا ہی بچہ عطا کرنا تھا. رحمت کریم قادری صاحب ماں نے بابا صاحب کو شہر کے مدرسے میں داخل کیا. بابا جی کے پہلے استاد کا نام تھا بابا محمد, جن سے آپ نے حفظ قرآن کیا اور اس کے بعد آپ سید نذیر احمد شاہ صاحب اس وقت کے عالم دین تھے, حضور کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا, ان سے پڑھنا بابا جی نے شروع کیا. بابا جی کے جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل انقلاب یہ ان سید نذیر احمد شاہ صاحب نے بابا کے اندر پیدا کیا. عروج ہوا, فکر میں پرواز ہوئی, اس قدر وابستگی گہری ہو گئی کہ آپ کی والدہ محترمہ حج کے لیے جانے لگیں تو ظاہر ہے بابا جی نے ساتھ جانا تھا. تو میں یہ لفظ تو نہیں کہتا کہ آپ نے ضد کی, میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اصرار ہوا اور کہا کہ ماں میں اس وقت تک حج نہیں کروں گا جب تک میرے استاد سید صاحب کو ساتھ نہیں لے کے جاتی. تو بابا جی نے انہی کی معیت میں حج کیا. یہاں میں عرض کروں گا کہ 10 سال سے کم عمر میں بڑا خوشبخت انسان ہوتا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی بڑا شخص اتر آئے, وہ اس کی زندگی کے خطوط متعین کرتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کرنا کیا ہے. کہتے ہیں کہ بابا جی کے اندر جو اصل نئے نوازی کی درد کی وہ ان سید صاحب نے کی. پھر بعد میں آپ ملتان تشریف لے گئے, تو ملتان تشریف لے جانے کے بعد قاضی منہاج الدین کے دارالعلوم میں داخل ہوئے پڑھنے کے لیے. تو وہاں ہی ایک دن خوشبو بکھری اور آپ نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کی اور پھر حضرت بہاءالحق زکریہ ملتانی کی معیت میں ملاقات ہوئی. آپ نے کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں, مجھے کوئی درس دیں. تو میں رحمت کریم صاحب ان کی نصیحت آپ کے نام کرتا ہوں. انہوں نے بابا کو کہا تھا کہ ایسے کرو کہ یہ جو نظام فطرت ہے اس کا مطالعہ کرو, اور نظام فطرت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ والوں کے ساتھ ان کی صحبت پانے کا درد اور اشتیاق ان کے سینے میں پیدا کیا. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی نظر نے بابا کو بہت دور پرواز بخشی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بابا صاحب کی ماں، بابا صاحب کے بنیادی استاد، بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی کے پیر و مرشد اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی توجہات تھیں جن سے یہ انقلاب آیا. میں آپ کو یہی نصیحت کر سکتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت سے بے نیاز نہ ہوں، یہ گہر آپ کو بادشاہوں سے نہیں ملے گا. آج اس دنیا میں جب سچائی اور خلوص کے موتی ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اہل اللہ کی صحبت ہی آپ کو دین اور دنیا کی فرحتیں اور مسرتیں عطا کر سکتی ہے. اس نصیحت کے تذکار کے بعد چاہوں گا کہ ایک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہم مزید سن لیں. سراج منیر صاحب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھتے ہیں.
سلام علیک یا حبیب اللہ، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ دل ٹھکانہ ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ جن پہ اتری ہے آیت تطہیر، جن پہ اتری وہ گرانا میرے حضور کا ہے، وہ گرانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے.
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد ہم پھر سلسلہ سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں. لندن سے علی نوید فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس محفل کے مواقع بہت کم ہیں، محفل منعقد کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسل کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بہتری ہو. علی نوید صاحب، آپ کے بچے، آپ کے احباب سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ اپنے گھر کے اندر محفل ذکر رکھا کریں، دوست احباب کے ساتھ مل کر اللہ اللہ کیا کریں. آپ خود بڑی اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، نعت پڑھا کریں. جو ٹریڈیشنز ہیں، دین کی روایات ہیں، ان کو زندہ رکھیں. آپ کی نسلیں بڑے خطرات میں ہیں، اگر آج آپ نے ان کو سنبھالا نہ دیا تو مستقبل ان کے لیے بہت خطرناک ہوگا. آپ ان کو قرآن کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، آپ کے آل و اصحاب کے ساتھ، آل اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. آپ کی کوششیں اللہ تعالیٰ ضرور بار آور فرمائے گا. لاہور سے بشرا مقصود کہتی ہیں کہ آپ کی دعا سے اور نصیحت سے میرے چہرے کی چبھن تو ختم ہو گئی ہے، اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب میں واش روم میں جاتی ہوں تو اچھے اچھے خیالات مجھے آتے ہیں. تو یہ جو ڈسٹربنس ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کوئی مفید مشورہ آپ مجھے دیں. بشرا مقصود، مجھے لگتا ہی ہے کہ آپ زیادہ نمازیں اس ماحول میں پڑھتی ہیں جس ماحول میں یکسوئی نہیں ہوتی. مجھے آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ٹی وی بند نہ کیا نماز شروع کر دی، بچے شور ڈال رہے ہیں، کسی الگ کمرے میں جا کر نماز نہ پڑھی، یا نماز میں پابندی نہ کی، گیپس آ گئے، ایک دن نماز پڑھی پھر دوسرے دن نماز نہ پڑھی، تو اس سے طبیعت بنتی نہیں ہے اور ذہن اللہ تعالی کی طرف یکسو نہیں ہوتا. تو اگر آپ پابندی کرنے لگ جائیں اور تھوڑا نماز پڑھنے کے لیے جگہ الگ کر لیں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ تیسرا کلمہ بھی پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، آہستہ آہستہ یہ اعمال جو ہیں وہ آپ کی طبیعت کو ٹھیک کر دیں گے. نفسیاتی اعتبار سے آپ کے یہاں پازیٹو نیگیٹو ہو رہا ہے اور نیگیٹو پازیٹو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے شو صحیح لگانا پڑتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ. آپ تھوڑا عبادت کو زیادہ وقت دیں گی، نبی علیہ السلام کی طرف توجہ کریں گی، درود شریف پڑھیں گی، تو پازیٹو جو ہو جائے گا وہ نیگیٹو ہو جائے گا. بشرا مقصود کے بعد رضوانہ ہیں راولپنڈی سے، وہ کہتی ہیں کہ ایف پی ایس پی کے امتحان دیے ہیں، کامیابی کے لیے آپ دعا کریں. بڑی بہن کے بیٹے نے کیڈٹ کالج میں داخلے کی ٹرائی کی ہے، آپ دعا اس کے لیے کر دیں. ایک اور بہن ہے جو بھی ارادہ کرتی ہے تو سورس ہونے کے باوجود رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں آپ رضوانہ بہن رکاوٹوں پر سوچنا چھوڑ دیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے پر زور دیں اور آپ ذکر کی طرف زیادہ توجہ دیں. آپ چونکہ رکاوٹ 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 اس کا مراقبہ کرتی رہتی ہیں، تو بندہ جس وقت ایک دفعہ پھسلتا ہے تو وہ پھسلتا چلا جاتا ہے. اپنے اندر والے انسان کا علاج کریں تاکہ ریپیئر ہو، وہ ٹھیک ہو، اس کا ٹرسٹ بنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، توکل اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنے، ایمان اس کا مضبوط ہو جائے، انشاءاللہ حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح سلمہ ہیں پشاور سے، انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں یاد کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ محرم کے پہلے 10 دن یہ جو شادی وغیرہ کرنا ہوتا ہے، عقیقہ کرنا ہوتا ہے، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جائز ہے، تو آپ، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ محرم شریف کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا ہے، اس لیے یہ سوال کرنا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں، محرم کے بارے میں کیا گائیڈنس ہے، یہ تو ٹھیک نہ ہوگا، آپ رہنمائی کریں۔ سلمہ بہن، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کالج کی استاد ہیں، ماشاءاللہ قرآن مجید کے ساتھ خاص آپ کا ذوق ہے، آپ کتاب اللہ سے رہنمائی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ محرم شریف یا ربیع الاول یا سفر یا ربیع الثانی، نکاح کرنے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ شادی جو ہے وہ فلاں مہینے میں ہو سکتی ہے اور فلاں مہینے میں نہیں ہو سکتی، لیکن بعض ایتھکس ایسے ہوتے ہیں میری بہن کہ جو ایتھکس خود بخود انسان اپنے دل اور دماغ سے پوچھتا ہے، اگر وہ ایتھکس جو آپ کے دل اور دماغ میں آئے اس پر آپ گائیڈنس حاصل کریں کہ اللہ رسول کہیں ان کی مخالفت تو نہیں کرتے یا ہم کوئی برا کام تو نہیں کر بیٹھے، اس کی مثال میں ایسے دوں گا، میرے خیال میں آپ فوراً سمجھ جائیں گی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے چل بسے ہیں، اگر چل بسے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو لمبی حیاتی اسلام اور ایمان کے ساتھ عطا کرے۔ چلو میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں ہوں، میرے والد صاحب دنیا سے اٹھ گئے ہیں، جس دن میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے گھر میں ان کی میت پڑی ہوئی تھی، مجھ سے اگر پوچھیں کہ جس دن آپ کے بابا جی کی میت آپ کے گھر میں پڑی تھی اس دن آپ کے بیٹے کا نکاح کرنا جائز تھا یا ناجائز، تو اس کا شریعت کے مطابق تو جواب یہ ہوگا کہ نکاح تو اس دن بھی ہو سکتا ہے جس دن میرے باپ کی لاش جو ہے وہ میرے گھر میں پڑی ہوئی ہو، شریعت تو منع نہیں کرتی، شریعت تو نہیں روکتی، شریعت کہتی ہے شادی جائز ہے، لیکن وہ جو اسپرچل ایتھکس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ باپ کی میت اگر گھر میں پڑی ہے تو خود بخود روح انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ آج کے دن مجھے شادی نہیں رچانی چاہیے، یہ خوشی کا دن تو نہیں ہے، میرے باپ کو ہم اٹھا کر کے ہم گور میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم خوشیاں منائیں۔ اب اس پر قیاس کر کے سمجھ سکتی ہیں کہ جائز ہونے کے باوجود بھی اگر امام عالی مقام کا آپ خیال رکھ لیں کہ ان کو اور ان کے گھرانے کو یزید نے تکلیفیں پہنچائیں، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کسی گھر میں دھواں ہو تو آپ ساتھ جو ہے وہ ڈھول پیٹنے لگ جائیں اور خوشیاں منائیں۔ میرے خیال میں یہ وہ ایتھکس ہیں جو معاشرے میں انسان نے اپنی عقل کی مدد کے ساتھ طے کرنے ہوتے ہیں، زیادہ بالوں کی کھال نہیں نوچنا چاہیے۔ اسلام اور شریعت جس چیز میں آزادی دیتی ہے، مباح چھوڑتی ہے، ان کو مباح ہی سمجھنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا، محمد عمران ہیں، یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جو بزنس چل رہے ہیں کہ آپ کچھ پیسے دے کر ممبر شپ حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ کے ریفرنس سے کوئی ممبر بنے گا تو آپ کو بھی کمیشن ملے گا، یہ سلسلہ آگے 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 چلتا رہتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محمد عمران بھائی، آپ کا سوال واضح نہیں ہے کہ وہ بزنس جو نیٹ پر کیا جاتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح بزنس کیا جاتا ہے، انویسٹمنٹ کی صورت کیا ہے؟ اگر یہ صورت ہے جس کی میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں، مثلا میں ہوں، وہ کسی آدمی کو کہتا ہوں 100 روپیہ لا میرے ساتھ تو کاروبار کر، وہ مجھے 100 روپیہ دیتا ہے، میں اس کو 5 روپے واپس کرتا ہوں، یہ تیرے نفع کا ہے، اگر ایک بندہ اور 100 روپیہ لانے والا تو لے آئے تو میں 5 تجھے بھی دوں گا، 5 اس کو بھی دوں گا، پھر دونوں کو کہہ کے ایک تیسرا بندہ لے آ، پھر 3 مل کے ایک چوتھا لے آئیں، 4 مل کے ایک پانچواں لے آئیں، تو بھائی میرے یہ انویسٹمنٹ نہیں بنے گی، تجارت نہیں بنے گی، یا یہ بیکاریوں والا کام ہوگا، یہ داؤ لگانے والا کام ہوگا، شریعت میں دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور یہ درست نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بزنس کی صورت ہو تو جب تک آپ اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے, اس کا سٹرکچر مجھے نہیں بتائیں گے, شاید میں آپ کی رہنمائی کے قابل نہیں ہوں گا. عبد الوحید صاحب کویت سے وہ کہتے ہیں, شاہ جی میرا سوال صرف اتنا ہے کہ السلام علیکم, آپ اپنی زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیں تو میں وعلیکم السلام بھی کہتا ہوں. تو عزیزم عبد الوحید, آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کا استحکام بخشے, اعمال آپ کے صالح کرے, آپ کو اللہ تعالیٰ نمازوں کا پابند بنائے. آپ اپنے وطن سے دور ہیں, روزی کمانے کے لیے گئے ہیں, اپنے پچھلوں کو بھی یاد رکھیں, ان کے ساتھ رشتہ استوار رکھیں اور خود اپنا بھی خیال رکھیں. اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرمائے. بلال احمد ہیں لندن سے, یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کا مرید ہوں اور اس وقت لندن میں ہوں. مجھے بہت افسوس ہے کہ آتے ہوئے میں آپ سے مل کر نہیں آ سکا تھا, اور آپ شاہ جی دعا فرمائیں جلدی سے مجھے جاب مل جائے, جلدی سے میں سیٹ ہو جاؤں, جلدی سے میں پھر پاکستان جاؤں اور جلدی سے میں آپ کی زیارت کر لوں. میرے خیال میں بلال بھائی یہ جو کام جلدی 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 میں آپ نے کہے اتنے جلدی نہیں ہوں گے, اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب نصیب فرمائے, رزق حلال کمانے کی توفیق دے, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. میں صرف آپ کو یہی نصیحت کر سکتا ہوں, میرا اور آپ کا ایگریمنٹ یہ ہے پیر مرید ہونے کا کہ میں آپ کو ہمیشہ اللہ کا نام یاد کراتا رہوں اور آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا درس دیتا رہوں. ایک مزید دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ذہانت آزمانا چاہتا ہوں, تو بھائی میرا امتحان نہ لیں, تو میں اپنی صف میں سب سے چھوٹا آدمی ہوں تو میری ذہانت کو نہ آزمائیں. میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ کراچی کے کچھ لوگ ہیں علماء, وہ آپ کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں, برا بلا آپ کو کہتے رہتے ہیں, تو میرے بھائی آپ میرے سامنے ان کا ذکر نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا, اس لیے کہ ان پر تبصرہ کرنا میرے وقت کا ضائع ہونا ہے, تو میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. آپ جو لوگ کیلیں ٹھونکنے کا کام کرتے ہیں اور جو لفظ ترخانوں کی طرح تراش کر کے بے ادبیاں گڑتے ہیں, آپ ان کا کام ان پر چھوڑ دیں, ان کو کرنے دیں, ہمارا وقت ضائع نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بیٹھے ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ خوشبخت ہونے کی علامت کیا ہے اور بدبخت ہونے کی علامت کیا ہے, تو بھائی میرے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک خوشبخت بندہ وہ ہے جس کو اللہ اپنے اوپر ایمان اور حضور پر ایمان اور محبت نصیب کر دے, اس جیسا خوشبخت آدمی جو ہے وہ کوئی اور نہیں. باقی رہ گیا بدبخت آدمی کون ہے, اس کے لیے میں آپ کو فضیل ابن عیاض قدس سر العزیز کا ایک قول سنا دیتا ہوں, اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو رسالہ کشیریہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں. امام کشیری نے آپ کا یہ قول نقل کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بدبخت ہوتا ہے, سعادت مند آدمی نہیں ہوتا, جس میں پانچ مرض یا پانچ قسم کی کمزوریاں آ جائیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وہ سنگ دل ہو, اس کا دل نرم نہ ہو, اور میں اس کے ساتھ یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نرم دل, سوچنے والا دل, خدا سے محبت کرنے والا دل اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والا دل نصیب فرمائے. حضرت ابن عیاض قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ آدمی بدبخت ہے کہ جس کی آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنسو نہ بہتے ہوں, اور وہ گریا اور بکا سے وہ شخص محروم ہو. تیسرا فرمایا کہ وہ شخص جس میں حیا کی کمی ہو اور وہ بے حیا ہو جائے, وہ بڑا بدبخت آدمی ہے. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ جو آدمی ہمہ وقت دنیا کی طرف رغبت رکھتا ہو اور اسے اپنی آخرت کی طرف, اپنی قبر کی طرف کوئی توجہ نہ ہو. اور پانچویں چیز آپ نے فرمائی کہ اس کی آرزوئیں لمبی ہوں, لمبی لمبی آرزوئیں, دنیا کے لیے اپنے سینے اور نفس میں سجائے رکھے، یہ آدمی بدبخت آدمی ہے۔ ناظرین اور سامعین، آج کی نشست میں جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں معاف فرما دے۔ عبد الباسط صاحب اس وقت انگلینڈ میں ایک شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سورہ اعراف کی ایک آیت پر آپ گفتگو کریں، تو میں انشاءاللہ عبد الباسط بھائی جب اگلی ملاقات آپ کے ساتھ ہوگی تو میں قرآن مجید کا جو میسج دوں گا، آپ نے جو آیت مجھے بتائی ہے میں اسی کے حوالے سے میسج دے دوں گا۔ میرے لیے دعا کرنا۔ ناظرین آئیے میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں تاکہ ہم دعا کریں، اللہ سبحانہ ہمیں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے نوازے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ، یا اجود الاجودین، یا کرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا خیر الناصرین، یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، یا قدیم الاحسان، یا ربنا المنان، یا ربنا المنان، یا ربنا الجواد، یا رب العالمین، یا رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار، یا رب العالمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں، عنایتوں اور آپ کے دین کے ساتھ مربوط فرما دے، آپ کے دین کے ساتھ مربوط فرما دے۔ اے اللہ اپنا ذکر ہمیں عطا کر، اے اللہ ہمارے حریم دل میں اپنا پیار اتار دے، اے اللہ کریم ہمارے حریم قلب و ذہن میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ پاک، آپ کی آل پاک، اولیاء صالحین کاملین، ان کی محبت ڈال دے۔ اے اللہ جس طرح انسان کی خوبصورت زندگی تیرے نزدیک خوبصورت بنتی ہے، یا اللہ ہمیں وہ روایات عطا فرما دے، ہمیں وہ بنیادیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم میرے ساتھ جو دعا میں شریک ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اضطرابات میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے دل میں گھٹن ہے اور وہ کمیاں محسوس کرتے ہیں، تو فضل کرنے والا ہے، کرم سے نوازنے والا ہے، تو دینے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے۔ اے اللہ ان سب کی آفات و بلیات کو دور فرما دے، اے اللہ ان کے قلوب کو وسیع فرما دے، ان کے رزق کو وسیع فرما دے۔ اے اللہ کریم عبادتوں کے معاملے میں جن نے کہا ہے کہ یکسوئی نہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اور ہم سب کو بھی عبادتوں کے اندر یکسوئی عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم زندگی میں اس منہاج پر، اس راستے پر چلا جو راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب۔ اے اللہ ایسے نہ ہو کہ ہم اس دنیا ہی میں کھو جائیں اور ہم تجھے بھول جائیں۔ اے اللہ کریم ہمیں یہ روحانی سوغات عطا کر دے کہ ہم اٹھیں تو تیرا ذکر ہو، بیٹھیں تو تیرا ذکر ہو، ہمارا دل دھڑکے تو تیرا ذکر ہو، ہمارے قدم اٹھیں تو تیرے لیے اٹھیں، اللہ ہمارے ہاتھوں میں لمس ہو تو وہ تیرے لیے ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب وببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگلے اتوار تک اجازت کا طالب۔
تشار خوبا تو جانے جانا، تشار خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ عمر کتاب تیرا، کشاد خوبا تو جانے جانا تو شاد خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا